اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان سید فضائل عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایچ نیوز. امام خمینی کا بڑا کارنامہ انقلاب اسلامی ہے. آئیے اس موضوع کے متعلق پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب. ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امام خمینی کی ذات، جنہوں نے بہت بڑا جو ایک کارنامہ انجام دیا انقلاب اسلامی کی صورت میں، آیا یہ انقلاب اقتصادی تھا یا سیاسی تھا یا نظریاتی انقلاب تھا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ آپ کا. دیکھیں، بہت اہم سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے برسی کے ایام امام خمینی جزاہم اللہ تعالیٰ علیہ کی. تو اس حوالے سے ظاہر ہے ان کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ ایران کے اندر انقلاب اسلامی کی ایجاد کرنا اور اس کی جو ہے بنیاد رکھنا. خوب، یہاں پر بہت سے ذہنوں میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ اس انقلاب کی وجوہات یا اس کی بنیادیں کیا ہیں. انقلابات مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اقتصادی ہو سکتے ہیں، جو ہے وہ اجتماعی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک معاشرے کے اندر بھوک ہو، افلاس ہو، اس بھوک اور افلاس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک تحریک چلے اور بالآخر ایک انقلاب کی صورت اختیار کر لے. یا ہماری ابھی معاصر دور کے اندر مثالیں بہت سی موجود ہیں، بہت سے ممالک کے اندر جو ہے وہ اقتصادی نظاموں، مثلا سوشلزم ہے، دوسرے نظریات، ان کی بنیاد پہ انقلابات آئے ہیں، مختلف جگہوں پہ لسانی انقلابات آئے ہیں. تو یہ ایک اہم سوال ہے کہ ایران کے اندر جو انقلاب رونما ہوا، یہ کس نوعیت کا انقلاب تھا؟ اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے انتہائی مختصر انداز میں کہ یہ 100% نظریاتی اور آئیڈیالوجیکل انقلاب تھا. بہرحال اس کو توضیح دینے کے لیے مفصل بحث کی ضرورت ہے، لیکن ہم اگر انتہائی شارٹ اور مختصر انداز میں کہیں تو آپ دیکھیں کہ جو نظریہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پیش کیا اپنے انقلاب کے لیے، اور جو عوام کے سامنے جو نقطہ رکھا اور جس بات پر عوام بھی امام کا ساتھ جس کا دیا، وہ نظریہ ولایت فقیہ تھا. خوب، نظریہ ولایت فقیہ ابھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن نظریہ ولایت فقیہ ظاہر ہے ایک نظریاتی بنیاد ہے، ایک نظریہ ہے، ایک زندگی گزارنے کی آئیڈیالوجی ہے. وہاں پر یہ جو ہے یہ کسی ایک نقطے میں یا کسی ایک دائرے کے اندر محدود نہیں ہے. یعنی یہ نظریہ ولایت فقیہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں مثلا جو ہے وہ فلاں اقتصاد دوں گا یا تمہیں میں جو ہے وہ معاشرتی طور، نہیں. نظریہ ولایت فقیہ کیا ہے؟ نظریہ ولایت فقیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان، جس کو خدا نے، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جب ہمیں خدا نے خلق کیا تو خدا کی حاکمیت ہمارے اوپر، اس حاکمیت کا اجرا کیا ہے، اس حاکمیت کا نفاذ کیا ہے، اس حاکمیت کا نفاذ اس ولایت فقیہ کے اندر ہے. بھارت یہ اس کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ 100% آئیڈیالوجیکل اور نظریاتی انقلاب ہے، اور نظریے کی بنیاد پہ آیا، اور اسی وجہ سے اس کی پھر مختلف جو پہلو بنتے ہیں یا جن کی طرف اگر بات کی جائے تو وہ اس نظریے کی بنیاد پر بات کی جائے گی کہ اس کا پھر توسیع کیا ہے، اس کی جو ہے وہ مزید لوازم کیا ہے، اور اس کی جو ہے آئندہ کی مثلا آپ اگر اسی پیش بھی نہیں کر سکے تو اس حوالے سے. اور اس میں ایک اور چیز آپ دیکھیں، خود مشہور ہیں کہ اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی تحریک چلتی ہے تو فرض کریں کہ وہ پہلے مثلا 20 سالوں کے اندر نوجوان ہے، دوسرے 20-25 سالوں کے اندر جوان ہے، تیسرے 20-25 سالوں کے اندر بڑھاپے کی طرف چلی جاتی ہے، اور انہی مفروضات کے اوپر پھر جو آپ کے سوشل جو متخصصین ہیں یا ماہرین ہیں وہ آ کے اس کے اوپر اپنے نظریات قائم کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنی مباحث کرتے ہیں، اور اس تحریک کی پیش بینی بھی کرتے ہیں کہ یہ تحریک کب ختم ہوگی، اس تحریک نے کب. لہٰذا انقلاب اسلامی کی ابھی تک جو کامیابی ہے یا آئندہ بھی جو کامیاب اس کا جو روشن مستقبل ہے، اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نظریاتی انقلاب ہے، اور نظریات کبھی نہیں مرتے.
جی جی،
اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے آج اس تحریک کے اندر، لیکن نظریہ نظریہ ہوتا ہے. اور خصوصاً وہ بھی نظریہ ایسا کہ جو آپ کو ایک زندگی، صحیح زندگی گزارنے کا نظریہ ہو، اور پھر وہ بھی اگر اسلام کی بنیاد پر ہو، کہ جس پر ہم نے بات نہیں کرنی. اسلام چونکہ دیکھیں آپ، اسلام جو ہے وہ دین آخرت ہے، بلکہ ہم کہیں کہ بنی نو انسان کے لیے اصلی نسخہ خدا و تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسلام ہے. خب جب وہ اصلی نسخے کی بنیاد پر ہے تو جب تک خدا کا یہ نظام موجود ہے، اور جب تک اس کا یہ دین موجود ہے، جب تک یہ نظریہ موجود ہے، تب تک یہ انقلاب موجود ہے اور اس کی وہ بنیاد موجود ہے.
بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. آپ نے بڑے ہی اچھے نقطے کی طرف سامعین کی توجہ دلائی کہ یہ ایک نظریاتی انقلاب تھا. تو جب یہ انقلاب رونما ہوا ایران کے اندر، اس کے بعد جو ہمارے یعنی پاکستان کے اندر جو لوگوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالے گئے کہ یہ انقلاب فلاں بنیادوں پر آیا فلاں بنیادوں پر آیا، آج اگر ہم اپنے نوجوانوں تک یہ میسج پہنچانا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے تشخیص دے سکتے ہیں کہ یہ واقعاً ہی نظریاتی انقلاب تھا؟
دیکھیں، جب انقلاب اسلامی رونما ہوا تو جہاں پر پوری دنیا کے اندر اس کے میسج گئے، پیغام گئے، وہیں پر ایک پاکستانی قوم کے لیے اس کا واضح پیغام اور اس کے جو ہے وہ واضح تصویر کھینچی بھی گئی اور آٹومیٹک لوگوں معاشرے کے اندر موجود تھی. بہرحال اس کے اندر مختلف شخصیات نے اپنا خون دیا، کام کیا انہوں نے، شہید علامہ عارف حسین حسینی کا، شہید ڈاکٹر مہندر جی نقوی کا، مختلف علماء بزرگان انہوں نے جو ہے اس میں اپنا کام کیا اور علماء کے اور عوام کے اندر جو ہے اس کو پہنچایا. لیکن اس کو قطع نظر اس زحمت کو اور اس جو ہے تحریک کو، اس جد و جہد کو جو وہاں پر انجام پائی، بالآخر دشمن بھی اپنا کام کر رہا ہے، وہ بھی کاؤنٹر اپنے جو ہے وہ سازشیں کرتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ شیطان موجود ہے، شیطانی قوتیں، شیطان اپنے تجربے کے ساتھ جو بنی نوع انسان کی تاریخ پر حامل اس کا تجربہ ہے، اس تجربے کے ساتھ وہ بھی کاؤنٹر سازشیں کرتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک مشکل اور آپ کہہ رہے کہ جو نقص ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آنکھوں کے اوپر مختلف آئینے چڑھا دی گئے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے مختلف شیشے رکھ دیے گئے ہیں. اب ان شیشوں کے اندر سے، ان آئینوں کے اندر سے، ان اینکوں کے اندر سے جو چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے ہم اس کو اسی رنگ کے ساتھ دیکھتے ہیں. اور یہاں پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بالآخر پاکستانی قوم کو جو انقلاب کا چہرہ دکھایا گیا، یعنی یہ نقص ہے ہمارا کہ بالآخر وہ حقیقت نہیں پہنچ سکی یا نہیں پہنچائی جا سکی، یا بارہ قصور ہے، تقصیر ہے، جو بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو مختلف فرقوں کی عینک سے دیکھا، ہم نے اس کو مختلف افراد کی عینک سے دیکھا، ہم نے اس کو مختلف رنگوں کی عینک سے دیکھا. اب ان رنگوں کے اندر وہ حقیقت انقلاب، حقیقت امام، وہ حقیقت نظریات امام وہ گم ہو کے رہ گئے. کہیں پر شیعہ سنی مسئلہ بن گیا، کہیں پر فلاں ازم، کہیں پر فلاں ازم، کہیں پر جو ہے وہ خود اس مذہب کے اندر جس سے انقلاب جو ہے وہ جس انقلاب کا رسمی مذہب ہے اس کے اندر مختلف جو اینکیں موجود تھیں، ہر ایک اینک نے اپنی طریقے سے اپنے اس ایک خاص مخصوص دائرے کے اندر اس کو حقیقت انقلاب اس انداز سے نہیں پہنچ سکی. اس کے اندر اب کون سے عوامل ہیں وہ الگ بحث ہے کہ اس پہ بحث کی جائے کہ عوامل کیا ہیں، کیوں یہ ہوں گا، لیکن بہرحال وہ حقیقی چہرہ جو امام خمینی کا تھا یا امام کی نظریاتی بنیادیں تھیں یا انقلاب اسلامی کی نظریاتی بنیادی تھی وہ نہیں پہنچ سکا عوام تک. ہاں جس حد تک پہنچا، آپ دیکھیں اوائل انقلاب کے اندر بھی مجھے یاد پڑتا ہے ہم تو اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، آپ ابھی بھی جو کچھ تھوڑے بہت جو ہے وہ سینئر ہیں، ہمیں بھی یاد ہے کہ جب امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی رحلت ہوئی تو پاکستان کے اندر آپ کہہ لیں کہ ایران ثانی کا جو ہے وہ ماحول تھا. آپ دیکھیں وہاں پر چھوٹے چھوٹے مجلات، اخباریں، مجھے ابھی بھی ایک اخبار کی کٹنگ یاد ہے کہ غالباً وہیں پہ قومی اخبار ہے، اس کے اندر شہ سرخی یہ چھپی کہ مثلا امام خمینی جو ہے وہ رحلت، جب رہبر انقلاب جو ہے وہ رہبر بنے، امام کی جگہ پر رہبر کا ان کا اعلان ہوا تو کتنی مبارکبادیں اس حوالے سے اخبارات کے اندر مجھے. بھارت وہ ایک ماحول تھا، لیکن دشمن نے آہستہ آہستہ جو کام کیا اس کو ایک مذہبی رنگ، ایک خاص تفرقہ کا رنگ دے کر اس کو اس کی حقیقت سے دور کرنے کی کوشش کی، اور جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اس کو صحیح طریقے سے پہنچائیں وہ بھی میرے خیال میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ اس کو صحیح انداز سے لوگوں کے سامنے، اسلام، مسلمانوں کے سامنے جو ہے اس کو ایک اسلامی نظریے کے طور پر پہنچایا جا سکے.
شکریہ مولانا صاحب آپ کا. جیسا کہ آپ نے بتایا ہمارے ناظرین تک کہ یہ نظریاتی انقلاب تھا اور اس کی جس طریقے سے صحیح طریقے سے نشو و اشاعت ہونی چاہیے تھی ہمارے ملک میں نہیں ہو سکی، تو میں یہاں پر ناظرین تک یہ میسج پہنچانا چاہوں گا کہ نظریاتی بنیاد پر جو انقلاب آیا اس کو اگر ہم جاننا چاہیں کہ اس کی فہرست کیا تھی، اگر اس پہ آپ روشنی ڈالیں تو بہت ہی بہتر ہوگا.
دیکھیں اگر ہم فہرست وار آئیں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی نظریاتی بنیادوں پر مثلا بات کرنا چاہیں کیونکہ یہ آج کل جو سوشل میڈیا کے پروگرام ہیں الحمدللہ اس کی افادیت بھی بہت ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے اندر اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ اتنی کھول کے ڈیٹیل اس میں گفتگو کر سکیں، بالکل آپ نے خیر استوار بات کرنی ہوتی ہے. تو میں اگر آپ کو امام خمینی کی نظریاتی بنیادوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں اور آپ کو اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرنا چاہوں، تو اس میں دیکھیں کہ بہرحال بہت وسیع موضوع ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ امام نے اپنی زندگی کے اندر جو شعار دیے یا جو نعرے دیے یا امام کی جتنی تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر جو بنیادیں امام نے خود بیان کی، اس سے ہمیں ان کی نظریات کا علم ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے. مثلا ایک انقلاب کا جب شروع میں انقلاب آیا تو امام نے ایک نظریہ، ایک شعار دیا، لا شرقیہ ولا غربیہ. اس کا معنی کیا تھا؟ اس کا معنی یہ تھا کہ یہ جو انقلاب یہاں پر ہم رونما کر رہے ہیں یہ خود اصالت رکھتا ہے، اصالت رکھتا ہے، یعنی یہ خود ایک حقیقت ہے، نہ یہ کہ یہ کسی مثلا مغربی بلاک پہ یا کسی مشرقی بلاک پہ متکی رہ کر یا اس پر جو ہے آپ کہنے بھروسہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ خود حقیقت ہے. اس حقیقت کے اوپر مشرق اور مغرب نے تنظیم ہونا ہے، نہ اس انقلاب نے مشرق اور مغرب پر تنظیم ہونا ہے. بہر اس کی ڈیٹیل ہے، چونکہ اس وقت جو دنیا کے اندر جو ہے ماحول تھا وہ یا مشرقی بلاک تھا یا مغربی بلاک تھا. اصلا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں پر کسی نقطے پر دنیا میں کوئی تحریک چلے اور اس تحریک کے تانے بانے جو ہیں یا مشرق میں ہوں یا مغرب میں ہوں. ہمارے ماحول کے اندر اب آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھیں بہت سی تحریکیں، ریڈ تحریک، فلاں تحریکیں چلتی رہیں، وہ تحریکیں بھی یا مشرقی بلاک سے وابستہ تھی یا مغربی بلاک. خوب، تو یہ امام خمینی کا جو ایک نظریہ تھا، یہاں سے میں ان کی نظریاتی ایک بنیاد سامنے آتی ہے. یہ نعرہ جو تھا لا شرقیہ ولا غربیہ، اس نعرے کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ اپنی اصالت کو بیان کرنا، یعنی انقلاب جو ہم لے کے آ رہے ہیں یہ انقلاب دین کی اصالت پر ہے، ٹھیک ہے. اس کی اصل اور اس کی بنیاد جو ہے وہ دین ہے، اور حقیقتاً یہ تحریک اسلامی ہے. دیکھیں میں نے جو آپ کو شروع میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اینکوں سے ہمیں دکھایا گیا، ان اینکوں کے اندر ہمیں اس زلال اور پاک اور شفاف جو نظریہ دینی اور اسلامی نظریہ تھا اس کو فرقوں کے اندر بٹا کے پیش کیا گیا. خمینی کو شیعہ خمینی بنایا گیا، وہاں پر آپ دیکھیں مودودی کو سنی مودودی بنایا گیا، اخوانی کو تحریک ہے تو اس کو فلانی تحریک بنایا. میں اگرچہ ان کے مذہب کے ساتھ جو تعلق ہے رہا ان کی میں نفی نہیں کرنا چاہ رہا، میں نہیں کہتا کہ یہ مثلا شیعہ نہیں رہے یا وہ سنی نہیں رہے، نہ، لیکن ایک جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے، ایک نگاہ ہے آپ کی، خوب ایک آپ کا طریقہ مسلک، ہمارے یہاں کہتے ہیں مسلک ہے یا مذہب ہے، ایک وہ الگ بحث ہے. یہ جو بنیاد آپ جس انقلاب جس بنیاد پہ آیا ہے وہ بنیاد شیعی بنیاد نہیں ہے، وہ بنیاد کوئی سنی بنیاد نہیں ہے، وہ بنیاد کوئی سنی مخالف بنیاد نہیں ہے، وہ اسلام کی بنیاد پر ہے. اس کے پیچھے نظریہ اور اصل کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. بس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہاں پر اصالت دین امام کا جو بنیادی جو جس کے اوپر ان کا ساری نظریاتی عمارت کھڑی ہے وہ اصالت دین ہے. اصل دین سے ایک انچ نہ آگے نہ پیچھے، جہاں تک دینی احکامات ہیں وہیں پر ان کا نظریہ ہے، اس دین کے مطابق وہاں پہ چلنا. ایک اور جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی نظریاتی بنیادوں کے اندر اہم ترین عنصر ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر اس کو اپنے عامیانہ الفاظ میں بیان کرنا چاہوں تو امام کا نظریہ جو ہے وہ کوئی سفارتی نظریہ نہیں ہے، یعنی ڈپلومیٹک نظریہ نہیں ہے، انقلابی نظریہ. انقلاب بمعنی یہ کہ انقلاب عربی کا لفظ ہے، یعنی آپ دگرگون کر دینا، ٹھیک ہے، ایک چیز کو اوپر نیچے کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی آپ اس مادی دنیا کو خدا کی خاطر اس کے تمام مادی قوانین کو آپ توڑ کر آپ اس خدائی قوانین کو لاگو کرنا چاہ رہے ہیں. خوب، پس امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کی زندگی کے اندر بہت سے ایسے جو ہے وہ واقعات موجود ہیں، پھر بات بہت طولانی ہو جائے گی. مثلا ایک دفعہ ایک اسی انقلاب کی اہم شخصیت جو ہے وہ امام خمینی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ تھا، کسی مسئلے پہ بات کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ آغا اگر ہم یہ فیصلہ ابھی اس وقت نہ کریں تو بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ مثلا اگر یہ آپ فیصلہ کریں گے تو انقلاب کے لیے اچھا نہیں ہے، ان کو اور کیا خطر ہے، اگر یہ آپ فیصلہ کریں گے تو ایران کے لیے اچھا نہیں ہے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا مگر قرار ایران پہ وہ نے، یعنی ہم جو ہے وہ کسی مادی جدوجہد کے لیے نہیں کر رہے، ہم تو اس خدا کی خاطر، اس اصالت دین کی خاطر. یہاں پر دیکھیں وہ جو آپ کا ایک ڈپلومیٹک رویہ ہے اور ایک انقلابی، اس کا بہت بڑا فرق ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے اندر. میں پھر آپ خدمت میں عرض کروں کہ چونکہ پیس تو لانی رہتی ہے، آپ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھیں جو سلمان رشدی کے قاتل کا فتویٰ تھا، اب اس کے اندر کتنی بڑی بڑی جو ہے وہ رکاوٹیں تھیں، کتنے لوگ ڈپلومیٹک انداز میں آئے، انہوں نے کہا امام کو کہ اگر اس وقت ہم تھوڑی سی مثلا نرم پالیسی رکھ لیں یا تھوڑا سا ہم جو ہے وہ، امام نے کہا کہ نہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اندر ہم کیوں، اس کی وہاں پہ بنیاد ہے، یعنی بنیادی طور پر نظریہ امام کے اندر وہ ڈپلومیٹک قوانین نہیں لاگو بلکہ وہ اصل دینی اور اصالت دینی کے قوانین لاگو ہیں. ایک اور جو اہم ترین بنیاد ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی نظریے کی، وہ دین اور سیاست کی عدم جدائیت ہے یا جدائی ناپذیر ہونا ہے. یہاں پر بھی بہرحال اس کو بیان کرنا پڑے گا کہ دین اور سیاست کیا ہے. آیا سیاست سے مراد ہماری یہ روزمرہ والی مثلا پیپلز پارٹی اور نون لیگ والی سیاست ہے، یا یہاں پر سیاست سے مراد وہ سیاست ہے کہ جو ہمارے متون ادیا کے اندر، ہمارے متون دینی کے اندر جس کو دین نے بیان کیا. آئمہ علیہ السلام نے ہمیں کیا یاد دیا؟ آئمہ علیہ السلام نے ہمیں جو سکھایا، انہوں نے کہا کہ نحن سیاست العباد، کہ ہم لوگوں کے سیاست مدار ہیں، یعنی سیاست دان ہم ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امام ہم ہیں. خوب یہاں پر جو دین اور سیاست کی ہم جو جدائی کی بات کرتے ہیں، وہاں پر یہ سیاست مقصود ہے اور یہ سیاست مراد ہے. یعنی دین عین سیاست ہے، سیاست عین دیانت ہے. یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ دین کو کتابوں کے اندر رکھیں گے تو یہ سیاست سے جدائی ہے، دین کو جب آپ معاشرے کے اندر لاگو کریں گے خدائی احکامات کو تو یہ سیاست ہے. خوب اسی کو کہتے ہیں دین عین سیاست. واللہ اگر سیاست ہماری مراد جو ہے وہ یہ روزمرہ سیاست ہو، تو یہ روزمرہ سیاست عین دیانت نہیں ہے، بلکہ اس سیاست کا محور دیانت ہے. اس سیاست کو اس دین کے ارد گرد گھومنا چاہیے، نہ دین کو سیاست کے ارد گرد گھومنا چاہیے. شہید علامہ عارف حسین حسینی کی ہم اکثر پاکستان میں جب بات ہوتی ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کے باب میں ہم جب خود خصوصاً اہل تشیع جو ہے وہ ہم جب داخل ہوتے ہیں، تو ہمارے مثلا ایک بڑی نمونہ اور بڑی مثال جو ہے وہ شہید علامہ عارف حسین شہید حسینی ایک اپنی تقریر میں فرما رہے تھے، ایک میں نے ان کا کلپ دیکھا ان کی زندگی کا، کہ یہاں پر ہماری سیاست سے مراد دین کا نفاذ ہے، دین کا نفاذ ہے یہاں پر ہماری. بلکہ آپ یہ فرماتے ہیں، اب وہ الفاظ بھی آئے نہیں مجھے یاد نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ہماری یہ ساری جتنی کاروائیاں اور جتنے جو کاغذی کام ہیں ہمارے، یہ سارے ضائع ہیں، ان کا کوئی ہدف اور مقصد نہیں. لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اہم ترین جو نظریہ ہے امام خمینی کا، وہ جدائی ناپذیری ہے سیاست اور دیانت. اچھا ایک اور جو اہم ترین ایک اور نقطہ تھا، میں صرف اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، اپنی بات کلوز کروں گا، وہ یہ تھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اور ان سے ما قبل یا اور بہت سے ہم کہہ لیں مفکرین یا بزرگان کے جو نظریے کا ایک اختلاف ہے، اور جس کی وجہ سے امام کی تحریک کامیاب بھی. آپ دیکھیں ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ خود امام خمینی نے تحریک کا جو انقلاب جو ہے کامیابی جب پہنچا ہے، تو اس کے پہلے بہت سے علماء نے کام کیا، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ اسی تسلسل کا ایک نتیجہ تھا کہ انہوں نے مثلا، جیسے وہ ایک گیم ہوتی ہے نا ریس والی، کہ ہم آپ مثلا دوڑتے ہیں تو ایک شخص ایک رومال یا کوئی چیز اگلے کو دیتے ہیں، ایک دوسرے شخص کو دیتے ہیں، وہ شخص جب بھاگتے بھاگتے ایک جگہ جب اس کا جو ہے وہ مثلا سانس پھول رہا ہوتا ہے تو وہ ایک فاصلہ طے کر، یہ وہ والی گیم نہیں ہے، بلکہ یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو جد و جہد کی، اس کی بنیاد بھی خود رکھی، اس کو کامیابی تک بھی خود پہنچایا، اس کے ثمرات کو بھی خود اکٹھا کیا. میں اس کی مثال دینا چاہ رہا تھا نمونے کے طور پر آپ کو، اس کی یعنی اس نظریاتی بنیاد کی طرف اشارہ کرنا چاہتا. وہ کیا تھا کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا نظریہ یہ تھا کہ امر بالمعروف، یعنی معاشرے کے اندر جو آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، اصطلاحی زبان میں آیا یہ مقدمہ وجوب ہے یا مقدمہ واجب ہے، اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق یہ ہے کہ آیا اس امر بالمعروف کی شرائط حاصل ہوں تو آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، یا اصل ان امر بالمعروف کی شرائط کا بھی حصول آپ نے خود کرنا ہے. آیا اسلام نے جب نافذ ہونا ہے اس اسلام کے نفاذ کے لیے قدرت چاہیے, استطاعت چاہیے, ٹھیک ہے. امر بالمعروف کی ایک شرط کیا ہے کہ معاشرے کے اندر یا تمہارا کلام رائج ہو, یا تمہارا عمل رائج ہو, یا تاثیر گزار ہو. خوب اس کی شرط کیا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہو, قدرت ہو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس اتنی توانائی ہو کہ آپ معاشرے کے اندر اس اسلام کو یا اس عمل بالمعروف کو رائج کر سکے. خوب اب یہاں پر دو نظریے ہیں کہ آپ بیٹھے رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرض کریں کہ ہمیں وہ قدرت اور پاور حاصل ہو تو پھر ہم امر بالمعروف کریں. امام کا نظریہ کیا تھا؟ امام کہتے تھے کہ ہمارے جو امر بالمعروف ہمارے پر واجب ہے اس کی شرائط کو فراہم کرنا بھی ہمارے پر واجب ہے. یعنی اگر امر بالمعروف کی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس قدرت ہو, آپ کے پاس طاقت ہو, آپ کے پاس پاور ہو, تو اس پاور کو حاصل کرنا بھی آپ کے اوپر واجب ہے. آپ نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا کہ آپ کے لیے شرائط فراہم ہو پھر آپ امر بالمعروف کریں. خوب اسی بنیاد پر امام کی جو جد و جہد ہے شروع سے, اگرچہ آپ تاریخ میں دیکھیں تو بہت سے ہمیں واقعات مل جائیں گے کہ فلاں مثلا قانون پاس ہوا یا فلاں حوادث پیش آئے, خوب ٹھیک ہے وہ حوادث وجہ بنے ہیں لیکن علت العلل نہیں ہے وہ, یعنی وہ علت تامہ نہیں ہے انقلاب اسلامی کی, بلکہ علت تامہ انقلاب اسلامی کی نظریہ امام خمینی ہے کہ اس نظریے کے اندر انقلاب آ چکا تھا. خوب ان انقلاب کو رونما ہونے کے لیے بہانے ملتے رہے, واقعات پیش آتے رہے. خوب بس ایک اہم ترین جو امام خمینی کی نظریاتی بنیاد آپ جس کو کہہ لیں وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کے لیے قدرت کا اصول, طاقت کا اصول بھی واجب ہے. آپ کو معاشرے کے اندر اپنی بات پہنچانے کے لیے جس طاقت کا اصول آپ کو چاہیے وہ بھی آپ نے حاصل کرنی ہے. اور آخری بات میں اپنی بات کو سمیٹوں, امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی ایک اور جو بہت بڑی جو آپ کہہ لیں کہ نظریاتی بنیاد ہے وہ صدور انقلاب ہے. صدور انقلاب سے کیا مراد ہے؟ صدور انقلاب سے مراد یہ ہے کہ الدعوہ والعمل, الدعوہ والارشاد نہیں ہے, الدعوہ والعمل. یعنی کیا؟ یعنی صدور انقلاب سے بعض اس کی بہت سی تفسیریں کرتے ہیں, بعض اس کو وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ڈپلومیٹک ماحول ایک ہے اور انقلابی ماحول ایک ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی ڈپلومیٹک کے پاس بیٹھے وہ کہیں کہ امام خمینی نے صدور انقلاب کی جو بات کی اس سے مراد یہی تھی کہ بس ہو گیا انقلاب, یہ ہم کسی اور ملک کو نہیں چھیڑنا چاہتے, ہم کسی اور نظریے کو نہیں چھیڑنا چاہتے. ہم نہ امام خمینی کسی اور ملک کو کیوں نہیں چھیڑنا چاہتے, کسی اور نظریے نہ کیوں نہیں چھیڑنا چاہتے. اسلام جب چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر میں حاکم ہوں تو وہ اصل ممکن نہیں ہے کسی اور کو چھیڑے بغیر. لیکن ہاں چھیڑنا کس طرح, یہ بھی ایک الگ چیز ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کی گردن کے اوپر جو ہے وہ تلوار رکھ کے اس کو مسلمان کریں یا انقلابی کریں. نہیں, صدور انقلاب سے مراد کیا؟ صدور انقلاب سے مراد یہ ان تمام رنگین اینکوں کو توڑیں اور وہ صاف اور شفاف شیشے والی اینکیں رکھیں کہ جہاں سے اس نظریات کی, اس حقیقی اسلام کی صحیح تجلی رونما ہو تاکہ لوگوں کے دلوں تک وہ پہنچے. اور چونکہ اسلام عین دین فطرت ہے اور لوگ بھی فطرت خدا پر جو ہے وہ عوام جو ہے وہ خلق ہوتی ہے, اور انسان جو ہے فطرت خدا پہ خلق ہوا ہے اور عوام کے دلوں کے اندر بھی وہ فطرت خدا پر موجود ہے, اگر اس تک وہ حقیقی پیغام پہنچے, جیسے ہمارے پاس روایات کے اندر بھی موجود ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر تم ہماری بات کو پہنچاؤ تو وہ اثر کرتی ہے. خوب یہ انقلاب اسلامی بھی انہی چیزوں سے حاصل شدہ ہے, اصل انہی روایات کی تجلی ہے, انہی جو ہے وہ احکامات کی, اس احکام دینی کی, اس سنت رسول خدا کی. یعنی انقلاب اسلامی جو ہے یہ قرآن اور سنت ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ اب ہم مختلف انداز سے بھارت میں آپ خدمت سے عرض کر رہا تھا کہ صدور انقلاب امام خمینی کی نظریات کے اندر سے اہم ترین عنصر ہے. اور امام خمینی نے اسی وجہ سے جیسی انقلاب رونما ہوا, آپ پہلے سب سے پہلے دیکھیں مفسر اعظم ایران کے اندر آیت اللہ جوادی عاملی مشہور شخصیت ہیں, ان کے ساتھ اور احباب جو بزرگان جو موجود تھے, امام نے کیا کیا, ان کو سفیر بنا کے بھیجا روس میں, گورباچوف کے نام خط گیا. اچھا پھر اس میں آپ دیکھیں کہ انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ امام نے ان کو تاکید کی کہ تم, یہاں پر پھر وہی بات ہے ڈپلومیٹک اور انقلابی والی, امام نے یہ نہیں یہ کہا کہ تم نے جا کے خط اس کے حوالے نہیں کرنا کہ چٹھی دے کے آگے مثلا نے کیا کیا, نہیں, تم نے اس خط کو ابلاغ کرنا ہے. اور وہاں پر اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو انہوں نے جا کر باقاعدہ جو خط امام نے لکھا اس کو ابلاغ کیا, پڑھ کے سنایا ایک ایک لفظ, جہاں پر اگر کہا کہ کوئی مشکل ہے تو مجھ سے جواب بھی آپ لے سکتے ہیں. تو جب اس کے مقابلے میں گورباچوف نے جوابی خط لکھا, بلکہ وہ ایک اپنے سفیر کو بھیجا, اور جب وہ ڈپلومیٹک باتیں ہوئی تو امام اٹھ کے تشریف لے گئے. امام نے کہا میں نے کوئی ڈپلومیٹک تمہارے ساتھ طریقہ, میں تو تمہاری رہنمائی کے لیے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی سیرت انبیاء اور سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب ریاست مدینہ جو ہے وہ قائم ہوئی. ریاست مدینہ اب اصطلاح ہو گئی, یعنی تو ریاست تو نہیں ہے مدینہ کی, وہ خلافت خدا ہے یا امامت ہے جو ہے وہ انسانوں کی امامت ہے جو رسول خدا کے اندر متجلی تھی. بہرحال وہ جب قائم ہوئی حکومت اسلامی مدینہ کے اندر, تو رسول خدا نے کیا کہ اپنے سفیر بھیجے لوگوں کو دعوت دین, یہ دعوت ہے. خب اب اس دعوت کے ساتھ صرف دعوت والا ارشاد نہیں ہے کہ دعوت دے کے رک جانا ہے, صدور انقلاب کیا دعوت والا عمل. آپ نے جب دعوت دی اس کی دعوت کے بعد عمل بھی کرنا ہے. عمل کیا ہے؟ کہ آپ اس کو صحیح انداز سے پہنچائیں. میں جو آپ کے عرض کیا تھا کہ متاسفانہ پاکستان میں اس انقلاب کو جس طرح تھا وہ نہیں پہنچ سکا, اس کی وجوہات اپنی جگہ پر ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ دعوت کے ساتھ وہ صحیح عمل انجام نہیں پا سکا. خوب اگر یہ دونوں صحیح جگہ پر اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے انجام پائیں تو یہ صدور انقلاب ممکن ہے اور ہو رہا ہے انشاءاللہ.
بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بہت ہی اہم نکات کی طرف مولانا صاحب نے ہماری توجہ دلائی کہ امام خمینی کی زندگی کے اندر بہت بڑا شاہکار انقلاب اسلامی کی صورت میں, کہ جس کا بیج بھی خود امام نے بویا اور اس پودے کو بھی پروان چڑھایا اور طاقتور شجرہ بنایا گیا جس کا پھل اور ثمر آج ہم کھا رہے ہیں. اور اگر میں خلاصہ کرنا چاہوں امام کی پوری زندگی کہ جو ہمارے لیے نمونہ اور رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے, اور مجھے شہید باقر صد کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ امام خمینی کی زندگی میں اس طریقے سے ضم ہو جاؤ جس طرح امام خمینی اسلام میں ضم ہو گئے تھے. این ایچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی, دیکھتے رہیے این ایچ نیوز. اللہ حافظ.